بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 8 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کانپور کے مجلہ زمانہ کی بھی یہی رپورٹ تھی کہ مسلم لیگ کا اجلاس ڈاکٹر اقبال کی صدارت کے باوجود بہت پھیکا رہا۔ ممبران کی اقل ترین تعداد بھی اس کے بعض اجلاسوں میں موجود نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک بنیادی حقیقت یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ قائد اعظم سمیت مسلمان قائدین کی ایک بڑی تعداد گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن میں موجود تھی، اسی لیے وہ الہ آباد اجلاس میں شریک نہ ہو سکے، جس کے سبب بقول مولوی محمد یعقوب لیگ کا یہ اجلاس پچھلے اجلاسوں کے مقابلے میں اتنا نمائندہ نہیں تھا۔ دوم، اسی سبب خود کانگریس بھی 60 سالوں میں پہلی مرتبہ اپنا سالانہ جلسہ منعقد نہیں کر سکی تھی۔ خطبہ الہ آباد کے اہم نکات۔ اقبال 20ویں صدی میں اہم اسلامی تصور قومیت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اور انہوں نے اپنے اس خطبے میں اس تصور کو ایک اعلیٰ علمی و فکری سطح پر اجاگر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔ اسلام اور قومیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اخلاقی نظم و لین اور سیاسی نظام کی حیثیت سے اسلام ہی مسلمانان ہند کی تاریخ کا سب سے اہم عنصر رہا ہے، اور دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام کی انسانی تعمیر کی قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ اقبال نے پرزور الفاظ میں کہا کہ اسلام میں دین اور دنیا کی علیحدگی کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے یورپ کے اس نظریے پر کڑی نکتہ چینی کی کہ مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کو دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام انسان کی وحدت کو روح اور مادہ کی متضاد دوئی میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسا اور ریاست ایک کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ اقبال کے خیال میں روحانی اور دنیاوی زندگی میں تقسیم کے اسی غلط اصول نے یورپ کے مذہبی و سیاسی افکار کو متاثر کیا ہے۔ اقبال نے اسلام میں کسی بھی کلیسائی نظام کے وجود کی تردید کی ہے۔ اقبال نے اپنے اس غیر متزلزل عقیدے کا اظہار کیا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل و وطن کی قیود سے آزاد کروا سکتی ہے، کرا سکتی ہے، اور مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام خود ایک تقدیر ہے جسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال نے مذہب کو ایک ذاتی معاملہ قرار دینے کے نظریے کی پرزور مخالفت کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اخلاقی اور سیاسی نظم و لین کی حیثیت سے اسلام کا وہی حشر ہو جو یورپ میں عیسائیت کا ہو چکا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کو صرف ایک اخلاقی نظم و لین کی حیثیت سے زندہ رکھیں لیکن اس کے سیاسی نظام کو رد کر کے دوسرے نظاموں پر اختیار کریں؟ اقبال نے متحدہ قومیت کے باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ عوام الناس نے نہ تو کبیر کے افکار اور نہ ہی اکبر کے دین الہی سے کوئی اثر قبول کیا، اور ہندوستان کے مختلف مذاہب اور ذاتوں میں اپنی انفرادی حیثیت کو ختم کر کے ایک قوم کی صورت اختیار کرنے کا کوئی رجحان موجود نہیں، کیونکہ ہر گروہ اپنی الگ اجتماعی حیثیت کو برقرار رکھنے پر مصر ہے۔ اقبال نے فرانسیسی مفکر رینان کا یہ قول دہرایا کہ ایک قوم کی تشکیل کے لیے بنیادی عنصر اخلاقی شعور کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک عظیم قربانی کا مطالبہ کرتی ہے، جس کے لیے ہندوستان کی کوئی جماعت تیار نہیں۔ اقبال نے اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اندرون حالات ہندوستانی قوم کا اتحاد ان تمام جماعتوں کی نفی کے بجائے ان کے باہمی اشتراک اور ہم آہنگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے میں ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر اس بات پر منحصر ہے کہ ہندوستان میں انہی خطوط پر اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے۔ اقبال نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اب تک دونوں قوموں کے درمیان سمجھوتا کیوں طے نہیں پا سکا، اور باہمی تعاون کے حصول کی تمام کوششیں کیوں ناکام ہوئیں۔ ان کے خیال میں شاید ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور دل ہی دل میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ ہم یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کہ ہر گروپ کو اپنی تہذیب و روایت کے مطابق آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں غلام رسول مہر کا یہ تبصرہ گہری توجہ چاہتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا خطبہ ہندوؤں کے تصور قومیت یا ہندوستان میں ہندو راج کے قیام پر سب سے پہلی فاتحانہ ترک تاز ہے جس نے اس راج کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ہندو اپنی سلطنت کے جس خواب کو عملی صورت میں تعبیر کے قریب پہنچا ہوا دیکھتے ہیں، ان کا سارا تاروں پود بکھر بکھیر دیا ہے۔ مونجیوں، جیکاروں، گاندھیوں اور مالویوں، نہرو نے سالہ سال کی محنت کے قومیت و جمہوریت کی صدہا فریب کاریوں اور فریب آرائیوں کے ساتھ ہندوستان کی تمام غیر ہندو اقوام، علالخصوص ملت اسلامیہ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر یہاں ایک خاص و غیر ممزوج ہندو سلطنت کی جو عمارت کھڑی کرنا چاہی تھی، حضرت اقبال نے اس سلطنت کے قیام کی تمام خفیہ سازشوں کے مکروہ اور بھیانک چہرے کو عالم آشکار کر دیا۔ اقبال نے اس بات کا برملا اعلان کیا تھا کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی تہذیب و روایات کے مطابق اپنے ہندوستانی علاقوں میں آزادانہ اور بھرپور ترقی کرنے کا حق حاصل ہو جائے اور فرقہ وارانہ مسئلے کا تصفیہ اسی اصول کے مطابق طے پا جائے، تو پھر ہندوستانی مسلمان آزادی کی جنگ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ اقبال نے سید احمد خان کے نظریات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک بر اعظم ہے جس میں مختلف نسل، گروہ، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں، اس لیے ہندوستان پر یورپی جمہوریت کا اطلاق مذہبی فرقوں کے وجود کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہندوستان قائم کرنے کے مطالبے کو بالکل حق بجانب قرار دیا۔ اقبال نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کی دہلی میں منظور کردہ قرارداد کی نہ صرف خود تائید کی بلکہ ایوان سے بھی اس کی تائید کرنے کو کہا۔ ایک متوازن اور ہم آہنگ قوم کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قومیتوں کا گلا گھونٹنے کے بجائے انہیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنے اندر پوشیدہ تمام ممکنہ قوتیں استعمال میں لا سکیں۔ اقبال کی دور بین نگاہوں نے گول میز کانفرنس میں زیر تشکیل فیڈریشن کو تار لیا تھا، کیونکہ مجوزہ فیڈریشن میں دیسی ریاستوں کی شمولیت ایک جانب تو ہندوستان کی دائمی غلامی کا سبب بن جاتی اور دوسری طرف مسلمان اس فیڈریشن میں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں جکڑ جاتے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اخبار ہمدم لکھنؤ نے لکھا تھا کہ اقبال نے نہایت بے باکی سے اس امر واقعہ کو بے نقاب کر دیا ہے کہ فیڈریشن کی جو اسکیم کانفرنس کے خراط پر چڑھی ہوئی ہے اس کا اس کے سوا کچھ مطلب نہیں کہ والیان ریاست تاج برطانیہ کی ملوکیت کو مستحکم کریں۔ اسی لیے اقبال نے مجوزہ فیڈریشن میں دیسی ریاستوں کی شمولیت کی شدید مخالفت کی تھی۔ پانچ سطروں کے جس فقرے نے خطبہ الہ آباد کو تاریخی دوام و شہرت بخشی، اس میں اقبال نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک ہی ریاست میں ضم کر دیا جائے۔ مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں سلطنت برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے یا اس کے باہر حکومت خود اختیاری اور شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام حتمی طور پر مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر یعنی فائنل ڈیسٹنی بن چکا ہے۔ اقبال نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں سے اس تجویز سے پریشان نہ ہونے کی درخواست کی، کیونکہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور جہاں اسلام کو ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رکھنے کے لیے ایک مخصوص علاقے میں مرتکز کرنا ضروری ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ برطانیہ کے ناروا سلوک کے باوجود مسلمانوں کے جاندار طبقوں نے فوج اور پولیس میں شامل ہو کر انگریزوں کی حکومت کو ممکن بنایا، لہٰذا مسلمانوں کو ایک جگہ مرکوز کر دینے سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں ان کا احساس ذمہ داری قوی اور جذبہ حب الوطنی گہرا ہو جائے گا۔ اس ضمن میں اقبال نے ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ اگر مسلمانوں کو ہندوستان کے جسد میں رہتے ہوئے ترقی کرنے کا موقع دیا گیا تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمان تمام حملوں کے خلاف خواہ و سنگینوں سے کیے جائیں یا نظریات سے، یہ ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ یہاں اقبال کے یہ الفاظ کہ ہندوستان کے سیاسی جسد میں رہتے ہوئے قابل غور ہیں۔ اقبال نے سرسری نواز شاستری کے اس دعوے کی تردید کی کہ شمال مغربی سرحد پر مسلم ریاست کے قیام کی خواہش ضرورت پڑنے پر ہندو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ہرگز ایسا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ ان کا مقصد محض اتنا ہے کہ انہیں بھی ترقی کے مواقع میسر آ سکیں جو اس قسم کی مرکزی حکومت کے تحت ممکن نہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کے اس خدشے کو بھی دور کرنے کی کوشش کی کہ خود مختار ریاستوں کے قیام سے ان کی مراد کسی قسم کی مذہبی حکومت کا قیام ہے۔ اقبال نے کہا کہ میں اسلام اور ہندوستان کے بہترین مفاد کے پیش نظر ایک متحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اقبال نے فرقہ وارانہ مسائل کے مستقل تصفیے کی خاطر برطانوی صوبوں کی اثر نو تشکیل کو مسلمانوں کا اہم ترین مطالبہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان کسی ایسی آئینی تبدیلی پر رضامند نہیں ہوں گے جس سے پنجاب اور بنگال کی مسلم اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نیز مرکزی اسمبلی میں ان کی 33% نمائندگی کی ضمانت نہ دی گئی ہو۔ اقبال نے صوبہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی پر بہت زور دیا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ سندھ ہندوستان کے مقابلے میں عراق اور عرب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مشہور مسلمان جغرافیہ دان مسعودی کا یہ قول دہرایا کہ سندھ ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی ممالک سے قربت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر کے بارے میں یہ قول کہ اس کی پشت افریقہ کی جانب اور چہرہ عرب کی جانب ہے پیش کرنے کے بعد کہا کہ مناسب رد و بدل کے بعد یہی قول آج سندھ پر بھی صادق آتا ہے کہ اس کی پشت ہندوستان اور چہرہ وسط ایشیا کی جانب ہے۔ اقبال نے سندھ کی علیحدگی کے بارے میں ایک دلیل یہ بھی دی کہ بمبئی حکومت سندھ کے زرعی مسائل سے قطعاً لا تعلق ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سندھ کی لامحدود تجارتی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ کراچی لازماً ایک دن ہندوستان کا دوسرا دارالحکومت ہوگا۔ اقبال نے صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات کے اجرا کے سلسلے میں سائمن کمیشن پر کڑی نکتہ چینی کی، جس نے صوبے میں اصلاحات کے اجرا کی مخالفت میں یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ یہ لوگ بارود خانہ میں رہتے ہیں لہٰذا انہیں سگریٹ جلانے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اقبال نے اس انداز فکر پر گرفت کی اور سیاسی اصلاحات کو آگ کے بجائے روشنی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ خواہ کوئی شخص کوئلے کی کان میں رہتا ہو یا بارود خانے میں، اسے روشنی حاصل کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے خطبے کے آخر میں اقبال نے ایک نہایت معنی خیز بات یہ کہی کہ میں فرقہ وارانہ مسائل کے تصفیے سے مایوس نہیں ہوں، تاہم میں اپنے اس احساس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ موجودہ نازک حالات کے تدارک کے لیے ہماری ملت کو مستقبل قریب میں آزادانہ جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن کسی سیاسی طرز عمل کے لیے آزادانہ جدوجہد تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو اور ان کے تمام عزائم اور ارادے ایک ہی مقصد پر مرتکز ہو جائیں۔ اقبال یقیناً مستقبل کی تحریک پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ خطبہ الہ‌آباد پر ہندوؤں کا رد عمل۔ ہندو سیاستدان اور اخبار نویس خطبہ الہ‌آباد پر بلبلا اٹھے اور انہوں نے اس کے خلاف آسمان سر پر اٹھا لیا۔ روزنامہ ٹریبیون لاہور نے 1 جنوری 1931 کی اشاعت میں برطانوی حکومت اور مسلم زماں کو ہندو مسلم تصفیہ اور گول میز کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اخبار کے نزدیک مسلم رہنماؤں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اقبال پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے ایک ایسے موقع پر یہ خطبہ دیا جبکہ تصفیہ کی توقعات بہت روشن نظر آ رہی تھیں۔ ٹریبیون کے نزدیک اقبال کا ایک اور جرم یہ تھا کہ انہوں نے گول میز کانفرنس کے مندوبین کو مخلوط انتخاب کے خلاف ایک تار دے دیا جبکہ وہ اس پر رضامند ہو چکے تھے۔ ٹریبیون نے یہ الزام بھی لگایا کہ چونکہ اقبال کو پہلی گول میز کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا لہٰذا انہوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر کانفرنس کو تباہ کرنے کے لیے یہ خطبہ دیا۔ لاہور سے شائع ہونے والے ایک مشہور متعصب اخبار پرتاپ نے خطبہ الہ‌آباد پر جو اداریہ لکھا اس کا عنوان تھا شمال مغربی ہندوستان کا ایک خطرناک مسلمان، اور اس میں علامہ اقبال کو جنونی، شرارتی، متعصب، زہریلا، تنگ نظر اور کمینے کے القابات سے نوازا گیا تھا۔ ماہنامہ ماڈرن ریویو کلکتہ نے ایک اداریہ میں لکھا ہے کہ اس خطبے میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پر مشتمل ایک مسلم ریاست کے قیام کے مطالبے نے لوگوں کی توجہ کو سب سے زیادہ اپنی طرف منتف کیا ہے۔ اب ایک طرف تو اے کے فضل الحق اور ان کے رفقا بنگال میں غلبہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف شاعر اقبال ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست کے قیام کے متمنی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان دونوں بیانات میں مسٹر جناح کے 14 نکات کو بہتر طور پر سمجھنے کی کنجی موجود ہے۔ روزنامہ انقلاب نے ایک بازاری ہندو مضمون نگار کا یہ الزام نقل کیا کہ اقبال ہندوؤں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ انڈین ڈیلی میل کے لندن میں مقیم نامہ نگار ایف ڈبلیو ولسن نے اپنے ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم رمزے میکڈونلڈ علامہ اقبال کے خطبہ الہ‌آباد میں بیان کردہ نظریات سے سخت ناراض ہیں۔ الہآباد کے ایک انگریزی اخبار لیڈر کے نمائندے نے لندن سے تحریر کیا کہ وفاقی حکومت کے تصور پر اقبال نے جو حملہ کیا ہے اس پر برطانوی اور ہندوستانی حلقے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہندو سیاستدانوں کا رد عمل۔ نہ صرف ہندو صحافی بلکہ ہندو سیاستدان بھی خطبہ الہآباد پر بہت چراغ پا ہوئے۔ مشہور بنگالی سیاستدان پپن چندر پال نے اپنے ایک مضمون میں علامہ اقبال کو بہت جلی کٹی سنائی۔ اس نے لکھا کہ سر محمد اقبال اور ان کے ساتھی عالم خواب میں پھر اسی زمانے کا مزہ لیتے ہیں جب ہندوستان مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کے ہم مذہب ایشیا اور ہندوستان پر پھر حکومت کریں، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ آج ہندوستان اور باقی دنیا میں بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس قابل نہیں رہے کہ اب ہندوستان میں مغل یا پٹھان راجیہ قائم کرنے میں مدد دے سکیں۔ گول میز کانفرنس کے مندوب ایم آر جیکار نے 4 جنوری 1931 کو خطبے پر تنقید کرتے ہوئے بھرپور طنزیہ الفاظ استعمال کیے۔ جیکار نے اس عمر پر خوشی کا اظہار کیا کہ اقبال نے اپنے نظریات کے سلسلے میں اس قدر صاف گوئی سے کام لیا۔ اس نے اقبال کی تقریر کو بے وقت لیکن مبنی بر حقیقت بتلایا، جنہوں نے اس بات کو بے خطر کہہ دیا جو مجھے عرصے سے 14 نکات کی تہ میں محسوس ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس کے مندوبین کو مخلوط انتخاب کے خلاف ایک تار دی تھی۔ ان کی اس جسارت پر تبصرہ کرتے ہوئے جیکار نے کہا کہ میں نے اس معاملے یعنی ہندو مسلم مفاہمت کو وہیں پر ختم کر دیا اور کسی بھی ایسی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا جس سے بقول اقبال شمالی ہندوستان میں ایک مسلم ریاست قائم ہو اور جس کا مقصد باقی ہندوستان سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ جیکار نے دھمکی دی کہ ہم حت الوسع کوشش کریں گے کہ ہم مسلمانوں کی بین الاقوامی نوعیت کی تمناؤں کو پورا کرنے کی اجازت نہ دیں اور مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان سے آرزو علیحدگی کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ یہاں یہ امر خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ جہاں متعصب ہندوؤں کی ایک بہت بڑی کھیپ خطبہ الہآباد پر چی بجی ہو رہی تھی، وہاں مٹھی بھر اعتدال پسند ہندوؤں نے اقبال کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا بمبئی میں لبرل ہندو کے قلمی نام سے ایک مضمون شائع ہوا جس میں اس نے اقبال کے نظریات کی بھرپور تائید کرتے ہوئے لکھا کہ محض ایک دلیل کی بنا پر اقبال کا مطالبہ خاص ہمدردی کا مرجع بن جاتا ہے کہ اسلامی کلچر کی حفاظت اور ترقی کے لیے ایک ایسے صوبے کا انتظام ضروری ہے جس میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو۔ اس ضمن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ لبرل ہندو نے اقبال کی پیش کردہ مسلم ریاست کی خواہش کو ان صوبوں کے ہندوؤں کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا تھا۔ مسلم حلقوں میں خطبہ الہآباد کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ کلکتہ سے راغب احسن، ایس ایم سلیم اور فضل رسول آفریدی نے خطبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا کہ ہم وسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیج لیگ کے اسٹیج پر سب سے زیادہ زندہ آواز ہے جس نے اتنی صفائی، جرت اور حکمت و تدبر کے ساتھ قومیت ہند کے اعلیٰ تصور، ہندوستان میں اسلام کے نصب العین اور مشن، نیشنلزم اور مسئلہ عالم چرچ اور اسٹیٹ، تجزیہ دین و سیاست، نیشنلزم اور کمیونزم پر بصیرت افروز بحث کی ہے۔ اس آواز نے باطل پرستوں اور طاغوتیوں میں عجیب سراسمگی پھیلا دی ہے۔ تاہم مخالف سے مخالف بھی خطبے کی معنویت، اخلاص اور بصیرت افروزی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان نوجوانوں کی رائے تھی کہ اگرچہ اس خطبے نے ہندوستان میں اسلامی نصب العین کو سب سے پہلی بار وضاحت اور تعین کے ساتھ پیش کیا ہے، تاہم اس کی مزید وضاحت اور تفصیل کی ضرورت کے پیش نظر اقبال ایک مستقل کتاب یا رسالہ ہندوستان میں اسلام کا نصب العین اور مشن تحریر فرمائیں۔ ان نوجوانوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ خطبہ الہآباد کو لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے اسے تقسیم کیا جائے۔ الہآباد کے ایک وکیل عبد الرب نے خطبہ الہآباد کو نہایت فصیح و بلیغ فلسفیانہ بلکہ ایک سچے اور پرخلوص مسلمان کے جذبات کا آئینہ دار قرار دیا جسے مسلم دنیا نے قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے جذبات کا ترجمان سمجھا۔ عبد الرب کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس خطبے پر برطانوی اور ہندوستانی سیاسی حلقوں میں غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن مسلم حقوق کی حفاظت کے لیے معاملات کو ان کے اصل رنگ میں دکھانا ناگزیر تھا۔ ایسا کرنے میں اقبال نے جس اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ عبد الرب کی رائے میں چونکہ ہندوستان میں بے شمار زبانیں، مختلف مذاہب اور اتنی قومیں ہیں کہ ان سب کو ایک ہی شیرازہ میں جکڑنا قطعی ناممکن تھا۔ ادھر راجگان کے شامل ہونے سے برادران وطن کی تعداد مرکزی حکومت میں یقیناً بہت بڑھ جانی تھی۔ ایسی صورت کو دیکھتے ہوئے سر اقبال کا اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانا نازیبا نہ تھا اور نہ اس پر کسی کو خفا ہونا چاہیے۔ آخر میں عبدالرب نے لکھا کہ اگر ہندو لفظ مسلم ہندوستان سے ڈرتے ہیں تو وہ آزادی کا نام ہی نہ لیں، اس کے لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ یو پی، سی پی، بمبئی، مدراس اور بہار میں تو آزادی ہو لیکن پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان میں نہ ہو۔ مسلم اخبارات کا رد عمل۔ خطبہ الہ‌آباد کے حوالے سے بر عظیم کے مسلم اخبارات نے جو کچھ لکھا اس تک ہماری دسترس نہیں، البتہ روزنامہ انقلاب اور ہمدم لکھنؤ میں اس حوالے سے جو کچھ شائع ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دنیا نے خطبہ الہ‌آباد کا خیر مقدم کیا تھا۔ ہمدم نے اقبال کی اس خواہش کو نہایت حق بجانب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہند کے قیام کا موقع ملنا چاہیے اور اس کی بہترین تشکیل اس صورت سے ہو سکتی ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد سلطنت قائم کی جائے۔ روزنامہ انقلاب شاید بر عظیم کا واحد اخبار تھا جس نے علامہ اقبال کے خطبہ الہ‌آباد کی بھرپور تائید و حمایت کی اور اپنے ایک درجن سے زائد اداریوں میں اس کے مندرجات کو سراہا۔ علامہ اقبال اور ہندو جرائد، کیا مسلمانوں کے لیے مطالبہ آزادی ناجائز ہے؟ کے زیر عنوان انقلاب نے لکھا کہ تعجب ہے کہ جو لوگ دن رات انگریزوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے ملک سے چلے جاؤ تاکہ ہم اس میں اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنے مزاج کے مطابق حکومت قائم کر کے آزادی اور خود مختاری کی برکات سے بہراور ہوں، وہ مسلمانوں کو اس قسم کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں۔ اگر ہندو اس ملک میں اپنی اکثریت کی بنا پر ہندو راج قائم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور مسلمانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کو یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک اسلامی سلطنت قائم کرنا اپنا نصب العین قرار دیں۔ خطبہ الہ‌آباد کے ضمن میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال پہلے شخص ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا جو تاریخی اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ خطبہ الہ‌آباد سے بہت قبل بہت سے دانشور، سیاستدان، نواب ذوالفقار علی خان 1929، اخبار نویس عبدالحریم شرر 1890، بمبوق، نادر علی اور عزیز الدین بلگرامی تقسیم ہند کی تجاویز پیش کر چکے تھے، لیکن علامہ اقبال کو ان تمام پر اس وجہ سے فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے بحیثیت کل ہند مسلم قائد کے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کی تھی۔ دوئم یہ بات محققین کے درمیان باعث نزا بنی ہوئی ہے کہ آیا اقبال نے اپنے خطبے میں ایک مسلم ریاست اسٹیٹ یا ایک مسلم صوبے پروونس کی بات کی تھی۔ یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں دو مقامات پر مسلم ریاست یعنی مسلم اسٹیٹ جبکہ ایک جگہ مسلم انڈیا کا ذکر کیا ہے۔ لفظ اسٹیٹ کے ضمن میں ڈاکٹر کے عزیز کا موقف یہ ہے کہ لیگ کی طرف سے شائع کردہ خطبہ صدارت میں اسٹیٹ کا لفظ چھوٹے ایس سے تباہ ہوا تھا، اور اگر لفظ اسٹیٹ چھوٹے ایس کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب پروونس ہوگا، لیکن ذہن اس دلیل کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ ایوب صابر نے وجہ طور پر لکھا ہے کہ اسی دلیل کے تحت لفظ پروونس کو چھوٹے پی کے ساتھ لکھنے کی صورت میں اس کا مطلب ضلع ہونا چاہیے یعنی ڈسٹرکٹ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دوئم یہ کہ علامہ اقبال نے ایک مسلم ریاست کے قیام کی خواہش کے اظہار کے بعد کہا تھا کہ سیلف گورنمنٹ کا حصول برطانوی سلطنت میں رہتے ہوئے یا اس سے باہر شمال مغربی ریاست کا قیام حتمی طور پر مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر، فائنل ڈیسٹنی بن چکا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر بالفرض علامہ اقبال محض ایک صوبے کی بات کر رہے ہوتے تب بھی اس صوبے کو برطانوی سلطنت سے باہر رہنے کا آپشن دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس مجوزہ مسلم ریاست کے برطانوی سلطنت سے باہر رہنے کی آپشن کو ہدف تنقید بناتے ہوئے سر محمد شفیع نے لندن میں گول میز کانفرنس کے دوران ڈاکٹر مونجے کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر اقبال نے مروجہ اصطلاح کے مطابق برٹش کامن ویلتھ سے باہر کسی آزاد ریاست کا ذکر کیا ہے تو میں تمام مسلم مندوبین کی طرف سے ایسی تجویز رد کرتا ہوں۔ مجلہ زمانہ کانپور نے بھی خطبہ الہ‌آباد پر تنقید کرتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کی بات کی تھی۔ مجلہ نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کہاں ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا سمجھ کر اس کا راگ گاتے ہیں، کہاں اب ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ نے صرف ایک ریاست پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ در حقیقت وہ ایک نہیں بلکہ دو اسلامی ایسی ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں جو ہندوؤں کو ہمیشہ دبائے رکھیں۔ اسی طرح خطبہ الہ‌آباد پر ہندوؤں کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے روزنامہ انقلاب میں عبد المجید سالک نے اپنے کالم افکار و حوادث میں یہ لکھا تھا کہ خدا کی قدرت ہے کہ اقبال جیسا جلیل القدر انسان جو فخر ایشیا، فخر ہند اور فخر عالم اسلام ہے، دینہ ناتھ جیسا جاہل کندہ، ناتراش اور بے اصول انسانوں کی کمینگی کا شکار بن رہا ہے۔ یہ مغلظات نویس لکھتا ہے کہ اقبال ہندوؤں جیسی دانش مند اور طاقتور قوم کا کیا بگاڑ سکتا ہے، مسلمان ہندوؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف اپنا کچھ بنانا چاہتے ہیں اور ہندو چی کریں یا پی، ان شاء اللہ تعالیٰ شمالی ہند میں اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ یہ تمام امور اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاں تک خطبہ الہ‌آباد کا تعلق ہے، اس میں علامہ اقبال نے ایک ریاست نہ کہ ایک صوبے کے قیام کی بات کی تھی۔ دوسرے اقبال نے اپنے خطبے میں مجوزہ فیڈریشن کی سختی سے مخالفت کی تھی اور ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک ہی صوبہ بنانا مقصود تھا، تب بھی اس نے فیڈریشن کا حصہ ہی بننا تھا۔ اسی لیے اقبال اس بلاک کو فیڈریشن اور برطانوی سلطنت برٹش امپائر سے باہر رکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ علامہ کی اس خواہش پر تنقید کرنے والوں میں سیٹ یعقوب حسن مدراس اور محمد علی کریم چھاگلا بمبئی بھی شامل تھے، جو دونوں اپنے آپ کو نیشنلسٹ مسلمان کہلوانا پسند کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک نوجوان مسلم لیڈر نے علامہ اقبال کو ہندوستانی ایلسٹر کا بانی قرار دیا تھا۔ یہ بات ذہن پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایلسٹر آئرلینڈ کا دارالخلافہ تھا جو اس دور میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ اس ضمن میں چند ایک اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ لندن کے مختلف حلقوں میں خطبہ الہ‌آباد سے متعلق جو رد عمل سامنے آیا، اس کے متعلق پیسہ اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بے وقت اور بے محل ہے اور احتمال ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ بعض ہندو رہنماؤں کا خیال ہے کہ سر اقبال نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا نقطۂ نگاہ ہندوستان کو مستحکم بنانے کے بجائے ایک مسلم حکومت قائم کر کے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے۔ لاہور کے ایک ہندو صحافی ٹھاکر جے آر رائے نے ایک مضمون لندن کانفرنس اور مسئلہ سوراج میں اسلامی سلطنت کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سر محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سامنے مسلم سلطنت کے قیام کا نظم العین پیش کیا ہے، جس سے مراد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کا متحدہ رقبہ ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں اسلام کے نام لیوا افغانستان اور ایران ہیں۔ غالباً سر محمد اقبال کا خیال یہ ہے کہ آئندہ زمانہ میں جنوب وسط ایشیا میں ایک نہایت زبردست اسلامی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح غلام رسول مہر نے 9 جنوری 1931 کو خطبہ الہ‌آباد کے حوالے سے کیداریہ میں لکھا تھا کہ اگر ہندو اس ملک میں محض اکثریت کی بنا پر ہندو راج قائم کرنے کے لیے دن رات کوشاں اور مسلمانوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو بھی یہ حق یقیناً حاصل ہے کہ وہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک اسلامی سلطنت قائم کرنا اپنا نظم العین قرار دیں۔ روزنامہ انقلاب نے ایک اور اداریہ میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے صرف اتنا فیصلہ اضافہ کیا ہے کہ یہ اسلامی صوبے متحد ہو کر ایک اسلامی سلطنت کے قیام کا نظم العین اپنے سامنے رکھیں۔ یوں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ‌آباد میں صرف ایک ریاست کی بات کی تھی۔ 28 مئی 1932 کو ڈاکٹر مونجے اور مدن موہن مالویہ کہ ایک نمائندے ایس وی للت کا ایک خط علامہ اقبال کو ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم آپ کی اصطلاح مسلم اسٹیٹ سے اتفاق نہیں کرتے، اور انہی معنی کا اظہار مسلم پروونس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں ایک مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ کی بات کہہ کر بعد میں اسے ایک مسلم صوبے کا نام کیوں دیا؟ ہندوستان میں جمہوری اداروں کے اجرا 1861 کے بعد ہندوؤں پر یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ ایک جمہوری نظام کے تحت اکثریت میں ہونے کے ناطے آئندہ وہی حکمران ہوں گے، اس لیے وہ ہندو راج کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ علامہ اقبال کے مسلم ریاست کے قیام کی خواہش نے اس خواب کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اس لیے ہندوؤں میں بقول انقلاب شاید ہی کوئی گویا ہندو ہو جس نے اس خطبے کے خلاف نہایت ناپاک ناپاک سے ناپاک انداز میں زہر فشانی اور زہر ریزی نہ کی ہو، اور شاید ہی چند الٹی سیدھی سطر لکھنے والا کوئی ہندو ہاتھ ہو جس نے اس خطبے کو اپنی مضموم اور قابل صد نفرین جولانی کا تختہ مشق نہ بنایا ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ غالباً حضرت سلطان محمود غزنوی اور حضرت عالمگیر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی ہندوؤں نے اس تواتر، تسلسل، اس جماؤ اور اس ہمہ گیری کے ساتھ فتنہ پردازیاں نہیں کی جن کا مرجع حضرت علامہ کے خطبے کو بنایا گیا۔ انقلاب نے ایک اور اداریہ میں ہندوؤں کے غیظ و غضب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ اقبال کے خطبہ صدارت پر ہندو دنیا بے حد آتش سے رپا ہے، ہندوؤں کا کوئی ایسا اردو، انگریزی، ہندی اخبار نہیں جس نے جی بھر کے گالیاں نہ نکالی ہوں۔ ہمیں ہندوؤں کے اخلاق پر بے حد افسوس ہے کہ اس نے ہندوستان کے ایک مایا ناز فلسفی اور عالی خیال مفکر کے خیالات کو احترام کے ساتھ نہ سنا اور بازاری آدمیوں کی ذلیل ٹولی کی طرح بے سوچے سمجھے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خطبہ الہ آباد کے خلاف ہندو قوم کا رد عمل اس قدر شدید اور تند و تیز تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر قرارداد پاکستان تک تقسیم ہند کی جملہ تجاویز کے خلاف مجموعی رد عمل اس کی نسبت عشر عشیر بھی نہیں ہوا۔ دراصل 1930 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاسی حکمت عملی کے تحت جناح کے 14 نکات ہی اس کا متمع نظر تھے، اور ہندو مسلم مفاہمت کا تھوڑا بہت امکان بھی موجود تھا۔ اس پس منظر میں لیگ کے پلیٹ فارم سے اس نو کی انقلابی تجویز پیش کر کے علامہ نے ہندو دنیا میں ایک آگ لگا دی تھی۔ شاید ہندو رد عمل کی شدت کے پیش نظر اقبال نے ایڈورڈ تھامسن اور راغب احسن کے نام خطوط میں ایک مسلم صوبے کا ذکر کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنگلہ زبان کے لیکچرار اور کانگریس کے حامی ایڈورڈ تھامسن علامہ اقبال کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں پاکستان اسکیم کا حامی کہتے ہیں۔ اس پر علامہ اقبال نے 6 مارچ 1934 کو لاہور سے اس فاش غلطی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسے لکھا کہ تم نے مجھے پاکستانی اسکیم کا موجد قرار دیا ہے، حالانکہ یہ اسکیم میری نہیں۔ میں نے اپنے خطبے میں جس اسکیم کی بات کی ہے وہ ایک مسلم صوبے کے قیام کے بارے میں ہے، یعنی شمال مغربی ہند میں ایک ایسا صوبہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ میری اسکیم کے مطابق نیا مجوزہ صوبہ ہندوستانی فیڈریشن کا حصہ ہوگا، جبکہ پاکستان اسکیم کے تحت مسلمانوں کے صوبے کی علیحدہ فیڈریشن تجویز کی گئی ہے جو برطانیہ سے براہ راست منسلک ہوگا۔ اس خط کے ٹھیک 2 روز بعد علامہ نے 8 مارچ 1934 کو راغب احسن کے نام ایک خط میں انہیں تھامسن کے تبصرے کی کاپی ارسال کرتے ہوئے لکھا کہ براہ کرم نوٹ فرما لیں کہ تبصرہ نگار مغالطے کا شکار ہے کہ گویا میری تجویز پاکستان اسکیم سے تعلق رکھتی ہے۔ جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈین وفاق کے اندر ایک مسلم صوبہ تخلیق کیا جائے۔ یہاں اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا خطوط سے 6 ماہ قبل بھی اقبال کا متمع نظر اور دلی خواہش ایک مسلم ریاست کا ہی تھا۔ 15 دسمبر 1933 کو علامہ راغب احسن کو لکھتے ہیں وہ کہ جو کچھ آپ کے خیال میں ہے کہ اس کا پورا ہونا بہت سے نئے حالات و اسباب پر منحصر ہے، جن میں سب سے بڑا ضروری امر یہ ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست پیدا کی جائے یا پاکستان کی اسکیم بروئے کار آئے۔ ان اسکیموں کے ہوتے ہوئے بھی کامل شرعی آزادی حاصل کرنے کے لیے مزید جد و جہد کی ضرورت ہوگی۔ اس ضمن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ راغب احسن کے نام مذکورہ بالا خط کے ٹھیک 1 سال قبل بھی اقبال نے 15 ستمبر 1932 کو نیشنل لیگ لندن کی ایک تقریب میں انہی خطوط پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بکھری ہوئی ہے، جبکہ اس کا ایک بڑا حصہ شمال مغربی ہند میں گتھی ہوئی شکل میں ہے، کمپیکٹ۔ مسلمان اپنی آج زندگی خود بسر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تمدنی خطوط کے مطابق آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ اسی اصول کے مطابق ان کے مطالبات نے آل انڈیا مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قراردادوں کی شکل اختیار کی ہے۔ 1937 میں اقبال قائد اعظم کے نام خطوط میں ایک مسلم ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ 28 مئی 1937 کو انہوں نے ایک خط میں قائد اعظم کو لکھا کہ اسلامی قوانین کے گہرے اور دقت نظر مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو کم از کم ہر ایک شخص کے لیے روزی کا حق تو محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس ملک میں جب تک ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستیں معرض وجود میں نہ آئیں اسلامی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مسلم ہند کے ان مسائل کا حل اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ ملک کی اثر نو تقسیم کی جائے گی اور ایک یا زائد مسلم ریاستیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وجود میں لائی جائیں۔ اقبال قائد اعظم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں اس مطالبے کا وقت نہیں آن پہنچا؟ اقبال نے 21 جون 1937 کو ایک اور خط میں قانون حکومت ہند 1935 کو مایوس کن ستاتے ہوئے ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے اور مسلمانوں کے غیر مسلموں کے تسلط سے بچانے کی واحد ترکیب یہ تجویز کی کہ مسلم صوبوں کی علیحدہ فیڈریشن قائم کی جائے۔ اس سے اگلی سطر قابل توجہ ہے کہ سال ہر سال سے میرا یہی عقیدہ رہا ہے اور اب بھی میں اسی کو مسلمانوں کی روٹی کے مسئلے اور ہندوستان کے امن و امان کا بہترین حل سمجھتا ہوں۔ 22 نومبر 1937 کو سید ابوالحسن علی ندوی نے علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی۔ دوران گفتگو علامہ نے بر عظیم میں ایک مسلم ریاست کے قیام کو ناگزیر بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اور سلطان محی الدین عالمگیر کا اگر وجود اور ان کی جد و جہد نہ ہوتی تو ہندوستانی تہذیب اور فلسفہ اسلام کو نگل جاتا۔ جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین و تہذیب حکومت و شوکت سے زندہ رہتے ہیں، اسی لیے پاکستان ہی مسلم مسائل کا واحد حل ہے اور یہی اقتصادی مشکلات کا حل ہے۔ غرض اگر یہی مان لیا جائے کہ اقبال نے صرف ایک مسلم صوبے کا ذکر کیا ہے تب بھی فائنل ڈیسٹنی یہ دو الفاظ قابل غور ہیں۔ درحقیقت ان دو الفاظ کے ذریعے اقبال اس منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس جانب حالات کا دھارا مسلم قوم کو بہائے لیے جا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال ان معنوں میں سیاستدان نہیں تھے جن معنوں میں علی برادران، مولانا حسرت موہانی اور مولانا ظفر علی خان تھے، اور ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کی سیاسی اٹھان سرفضل حسین کی قائم کردہ یونینسٹ پارٹی کے تحت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام زندگی کے آخری ایام تک ان کا متمع نظر بنا رہا۔ خطبہ الہ‌آباد کے ضمن میں چودھری خلیق الزماں کی ایک غلط بیانی پر گرفت ضروری ہے۔ چودھری صاحب نے لکھا تھا کہ 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس کے دوران میں رحمت علی نے کئی مسلم مندوبین سے لندن میں ملاقات کی اور انہیں اپنی تقسیم ہند والی تجویز سمجھائی، اور آخر کار 1930 میں علامہ اقبال نے خود ہی اس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر کی حیثیت سے مجھے سے پیش کیا۔ چودھری صاحب دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے چودھری رحمت علی کا پڑھایا سبق الہ آباد جا کر سنا دیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ چودھری رحمت علی نے 1932 میں خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیمات کے آغوش میں تربیت پائی ہے۔ 1932 میں مولانا شوکت علی بقول چودھری رحمت علی غلط فہمی سے ہندوؤں کی چالوں میں آ گئے اور مخلوط انتخاب کی حمایت کرنے لگے۔ اس پر رحمت علی نے علامہ اقبال سے اپیل کی کہ آپ جداگانہ انتخاب کے لیے پوری لگن سے جد و جہد جاری رکھیے، جدا گانا انتخاب کے ذریعے ہی مسلم فیڈریشن کا وہ متمع نظر حاصل ہوگا جس کا اظہار آپ نے مسلم لیگ کے تاریخی خطبے میں فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ رحمت علی کا نام تاریخ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان نام کو تاریخی اور حتمی اہمیت اس لیے ملی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے لافانی کردار اور فکر کے باعث پاکستان قائم ہوا۔ یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو لفظ پاکستان کے کوئی معنی نہ ہوتے، جس طرح پاکیشیا، بنگستان، دینیا، عثمانستان وغیرہ کے کوئی معنی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحمید نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ خطبہ الہ‌آباد کو ان دنوں کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس دور میں مسلمان انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار تھے، کیونکہ ہندو مسلم مسائل کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف تو ہندوستان کی آزادی کی بات ہو رہی تھی، لیکن آزاد ہند میں مسلمانوں کی پوزیشن کے بارے میں کانگریس کوئی واضح اسکیم پیش کرنے میں متعمل تھی۔ کانگریس کا نقطہ نظر اس بارے میں قیام پاکستان تک یہی رہا کہ پہلے انگریز کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے، بعد میں مسلمانوں سے معاملات طے کر لیے جائیں گے۔ ہندو مسلم مسائل کے حل کی خاطر آل پارٹیز کانفرنس 1928 کی تیار کردہ رپورٹ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے کو مطمئن نہ کر سکی۔ کانگریس کی دھونس اور دھاندلی کی پالیسی ملاحظہ ہو کہ وہ مسترد شدہ رپورٹ کو ہندوستان کا متفقہ آئین قرار دیتے ہوئے اس کے نفاذ کے لیے ایک پرتشدد تحریک چلاتی ہے۔ ان حالات میں قائد اعظم نے مارچ 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے، لیکن یہ بھی ہندوؤں کے حلق سے نیچے نہ اتر سکے۔ یوں ہندو مسلم مسائل کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خود اقبال نے بھی 15 ستمبر 1932 کو اس حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے گزشتہ 10 برسوں میں اپنے ہم وطنوں سے مفاہمت کی اپنی حد تک بہترین کوشش کی، لیکن ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان 14 نکات سے آگے بڑھیں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی نئی راہ تلاش کریں۔ اقبال کی یہ خواہش اسی سوچ کی عکاس ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مسائل کے حل کی خاطر گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا، جہاں ہندوستان کے لیے ایک فیڈریشن کے قیام کی تجاویز پر غور و خوض کیا گیا۔ مجوزہ فیڈریشن برطانوی ہند کے صوبوں کے علاوہ دیسی ریاستوں پر بھی محیط ہونی تھی۔ اب مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مجوزہ فیڈریشن سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہوگا۔ انہی خدشات کی عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے خطبہ الہ‌آباد میں مجوزہ فیڈریشن کی سختی سے مخالفت کی اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک مسلم ریاست کے قیام کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یاد رہے کہ خطبہ الہ‌آباد کے فوراً بعد ایک لبرل ہندو نے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں مجوزہ فیڈریشن کے بارے میں علامہ اقبال کے خدشات کو صحیح قرار دیتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ سر اقبال کی یہ دلیل بڑی وزندار ہے کہ فیڈریشن میں دیسی ریاستوں کی شمولیت کے بعد ہندوؤں کی پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی جتنی کہ دیسی ریاستوں کے شامل نہ ہونے کی حالت میں ہوتی۔ محض اس ایک دلیل کی بنا پر سر اقبال کا یہ مطالبہ خالص ہمدردی کا مرجع بن جاتا ہے۔ خود عام مسلمانوں میں بھی اس فیڈریشن کے متعلق ایک اضطراب پایا جاتا تھا۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ خان طائب نے خطبہ الہ‌آباد پر ایک طویل مضمون میں لکھا تھا کہ جس بات پر ہندوؤں کو غصہ آیا، جس پر وہ آپے سے باہر ہو گئے، وہ اقبال کا اسی گہری سازش کو منکشف کرنا تھا جو گزشتہ 5-7 سال سے ہندو لیڈر انگلستان کی لیبر پارٹی سے کر رہے تھے اور جس کی تکمیل تک پہنچ کر گول میز کانفرنس میں ثمر آور ہونے کی ان کو امید تھی۔ گول میز کانفرنس کی کارروائی جس منتہا کی طرف جا رہی تھی، اقبال نے اس کو بھانپ لیا تھا اور اپنے خطبے میں بلا خوف و امتیاز اعلان کر دیا کہ مسلمانوں نے بے شک فیڈریشن تو مانگی تھی، لیکن گول میز کانفرنس میں جس آل انڈیا فیڈریشن کی داغ بیڑ ڈالی جا رہی ہے، وہ محض اس سازش کی تکمیل ہے جو ہندو لیبر پارٹی کے ساتھ ایک مدت سے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ خطبہ الہ‌آباد کی اہمیت اسی صورت میں اجاگر ہوتی ہے جب ہم اسے اس وقت کے تناظر میں دیکھیں۔ ڈاکٹر ایوب صابر نے اسی کا احاطہ کرتے ہوئے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ ان دنوں مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں دونوں سے بددل تھے، فکری انتشار اور مایوسی کا شکار تھے، ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں مسلم ریاست کے مطالبے کا صحیح وقت ابھی نہیں آیا تھا، کیونکہ ایسے مطالبے کو منوانے کی مسلمانوں میں سکت نہیں تھی، لیکن ان کے سامنے مسلم ریاست کا نصب العین پیش کرنے اور اس کی بشارت دینے کا صحیح وقت یہی تھا۔ صحیح وقت پر صحیح نصب العین ہندی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ فکری انتشار اور مایوسی نئے نصب العین اور ایک پر یقین نوید کے تحت فکری اتحاد اور امید میں بدلنے لگی۔ مختصر یہ کہ علامہ اقبال نے ایک مسلم ریاست کی خواہش کی یا ایک صوبے کی تشکیل کا ذکر کیا، اس بحث میں پڑے بغیر یہ حقیقت بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اقبال ایک ایسے خطے کی تشکیل کے متمنی تھے جہاں مسلمان اپنی تہذیبی روایات اور روحانی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بقول مختار زمن، اگرچہ خطبہ الہ‌آباد میں لفظ پاکستان تو موجود نہیں، لیکن پاکستان کی روح موجود ہے۔ علامہ کی پھونکی ہوئی اس روح نے 10 سال بعد مسلمانوں کے جذبے سیاست میں داخل ہو کر اسے زندگی و توانائی بخشی۔ گول میز کانفرنس، کانگریس نے نہرو رپورٹ کی منظوری کے بعد اپنے سالانہ اجلاس لکھنؤ 1929 میں اپنی ورکنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ وہ مناسب موقع پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرے۔ چنانچہ مارچ 1930 میں گاندھی کی سرکردگی میں تحریک سول نافرمانی کا آغاز ہوا۔ اسی دوران میں سائمن کمیشن نے بھی اپنی تحقیقات مکمل کر لیں۔ ادھر سائمن کمیشن کی رپورٹ کی اشاعت سے قبل گورنر جنرل لارڈ ارون نے برطانوی حکومت کے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ ہندوستان کے سیاسی تنازعات کے حل کے لیے ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور ریاستوں کے حکمرانوں کی ایک کانفرنس لندن میں منعقد ہوگی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم اس سے پہلے ہی 19 جون 1929 کو برطانوی وزیر اعظم رمزے میکڈونلڈ کو اسی قسم کی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ گاندھی نے کانفرنس میں شرکت کے لیے یہ شرط رکھی کہ یہ اعلان کیا جائے کہ کانفرنس ایک ایسا آئین تیار کرے گی جس کے تحت ہندوستان کو درجہ نوآبادی دے دیا جائے گا۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے پر کانگریسی لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور یوں کانگریس نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ مسلمان کانگریس کی تحریک سول نافرمانی سے علیحدہ رہے، کیونکہ بقول مولانا محمد علی اس تحریک کا مقصد ہندوستان کی مکمل آزادی کے بجائے 70 ملین ہندوستانی مسلمانوں کو ہندو مہا سبھا کا غلام بنانا تھا۔ قائد اعظم نے بھی تحریک سول نافرمانی کی مخالفت کی۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس نے اپنے اجلاس دسمبر 1929 میں گول میز کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ صرف وہی مسلمان کانفرنس میں مدعو کیے جائیں جو اپنی قوم کے صحیح نمائندے ہوں۔ علامہ اقبال اور پنجاب کے ساتھ دوسرے زمانے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کانفرنس کی کامیابی کو دو شرائط سے وابستہ کیا۔ ان کے خیال میں کانفرنس ہندو مسلم تنازعات کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، کانفرنس کے مندوبین اپنی قوم کے حقیقی نمائندے ہونے چاہئیں۔ برطانوی حکومت نے پہلی گول میز کانفرنس کے لیے 57 حضرات کے ناموں کا اعلان کیا جن میں 16 ریاستوں کے نمائندے اور 18 مسلمان تھے۔ ہندوستانی نمائندوں میں قائد اعظم، مولانا محمد علی، سر آغا خان، مولوی فضل الحق، سر محمد شفیع، شاستری، تیج بہادر سپرو، جیکر، چمن لال، چنتا منی اور امبیدکر شامل تھے۔ جارج پنجم نے 12 نومبر 1930 کو سینٹ جیمز پیلس میں کانفرنس کا افتتاح کیا۔ کانفرنس کے لیے پہلے سے کوئی ایجنڈا تیار نہیں کیا گیا تھا۔ کانفرنس کا پہلا فیصلہ برما کی ہندوستان سے علیحدگی سے متعلق تھا۔ اجلاس میں دیسی ریاستوں اور ہندوستانی نمائندوں کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق ہو گیا کہ ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت ہونی چاہیے۔ مہاراجہ بیکانیر نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستانی ریاستیں بھی مجوزہ وفاق میں شامل ہوں گی بشرطے ان کے حقوق کے تحفظ کا یقین دلایا جائے۔ اس اجلاس میں مولانا محمد علی نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، آج میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے وطن کو صرف اسی صورت واپس جانا چاہتا ہوں کہ ارمغان آزادی میرے ہاتھ میں ہو، ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا اور اس کے بجائے ایک غیر ملک میں مرنا پسند کروں گا۔ بس اگر تم ہندوستان کو آزادی نہ دو تو میرے لیے یہاں ایک قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ مختلف مسائل پر بحث کے بعد صوبائی آئین، اقلیات، صوبہ سرحد میں اصلاحات، سندھ کی علیحدگی، فوجی اور وفاقی حیثیت سے متعلق سب کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی گول میز کانفرنس کی کارروائی میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ مختلف سب کمیٹیوں کے رکن مقرر کیے گئے جہاں آپ نے بحیثیت ہندوستانی مسلمان اپنے نظریات و خیالات کا بھرپور اور برملا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کی پرزور حمایت کی۔ آپ نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ سندھ کی انتظامیہ بمبئی کی انتظامیہ سے بالکل الگ ہے، سو اس کے لیے بمبئی لیجسلیٹو کونسل میں سندھ سے نمائندے منتخب ہو کر جاتے ہیں اور جہاں شاذ و نادر ہی سندھ کے معاملات پر بحث ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جہاں تک عدالتی نظم و نسق کا تعلق ہے، سندھ بمبئی سے مکمل طور پر جدا ہے، کیونکہ سندھ میں چیف کورٹ اور جوڈیشنل کمشنر کورٹ سے اپیل بمبئی ہائی کورٹ کے بجائے براہ راست پریوی کونسل میں جاتی ہے۔ کمیٹی کے صدر نے قائد اعظم سے اتفاق کیا کہ واقعی سندھ بمبئی ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں۔ قائد اعظم نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اب اگر سندھ کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آیا سندھ معاشی طور پر اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہوگا یا نہیں۔ قائد اعظم نے اس مفروضے کی پرزور تردید کی کہ سندھ ایک خسارے کا صوبہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سندھ کو محض کاغذات میں خسارے کا صوبہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اگر فی الواقع ایسا ہی ہے تو میں بمبئی کے نمائندے کی حیثیت سے کہوں گا کہ سندھ کو ہمارے ساتھ ہی کیوں ملحق کیا گیا؟ بمبئی کو اس سفید ہاتھی سے نجات ملنی چاہیے اور اس کو کسی اور صوبے سے ملحق کر دینا چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ خود کانگریس نے کراچی اجلاس 1913 میں سندھ کے علیحدہ صوبہ بنائے جانے کی حمایت کی تھی۔ قائد اعظم نے کمیٹی کے ارکان سے کہا کہ سندھ کی علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت محض سندھ کے عوام کے مفاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوسرا اہم معاملہ جس پر قائد اعظم نے کھل کر بحث کی وہ فوج کو ہندوستانی بنانے سے متعلق تھا۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں باقاعدہ اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتلایا کہ اس وقت فوج کے 3000 افسروں میں سے صرف 70 ہندوستانی ایسے ہیں جنہیں شاہی کمیشن ملا ہے۔ قائد اعظم نے برطانوی سپاہیوں اور افسران کی تعداد بتدریج کم کرنے اور ہندوستان میں سندھر سٹ کی طرز پر ایک فوجی ادارے کے قیام پر زور دیا۔ آپ نے فوج کو ہندوستانی بنانے کے لیے مدت کے تعین کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے جہاں آئندہ کسی سے بھی انگریز کو فوج میں کمیشن نہ دیے جانے کا مطالبہ کیا، وہاں یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ فوج میں بھرتی قابلیت کی بنا پر ہوتی ہے کہ فوج کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ قائد اعظم نے وفاقی اسمبلی کی حیثیت سے متعلق سب کمیٹی میں نامزدگی کے اصول کی سختی سے مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم یا جماعت اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ اس کے نمائندے کو نامزد کیا جائے۔ قائد اعظم نے کانفرنس کے مختلف اجلاسوں میں تمام آئینی مسائل پر بحث کے دوران فرقہ وارانہ مسائل کو قطع نظر انداز کیے رکھا، لیکن آپ نے 13 جنوری 1931 کو وفاقی حیات کمیٹی فیڈرل اسٹرکچر کمیٹی میں تقریر کرتے ہوئے ہندو مسلم مصالحت پر بہت زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے آئینی مسائل پر بحث کے دوران میں فرقہ وارانہ مسائل کو نظر انداز کیے رکھا، لیکن اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کوئی بھی آئین جس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ سے متعلق یقین نہیں دلایا جائے گا 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چل سکے گا۔ ان سب کمیٹیوں میں صرف 2 مسائل، نمبر 1 وفاق کا قیام اور دوسرا صوبوں میں 2 عملی نظام ختم کر کے ذمہ دار حکومت کے قیام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، لیکن وفاق میں شامل صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور ہندو مسلم تنازع جیسے امور طے نہ ہو سکے۔ چنانچہ 19 جنوری 1931 کو پہلی کانفرنس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ گاندھی ارون پیکٹ۔ پہلی گول میز کانفرنس کے دوران یہ محسوس کیا گیا کہ کانگریس کے شمولیت کے بغیر آئندہ کسی کانفرنس کا اجلاس انعقاد بے سود ہوگا۔ اس لیے پہلی گول میز کانفرنس کے بعد حکومت نے گاندھی کو غیر مشروع طور پر رہا کر دیا تاکہ کانگریس کی شرکت کا راستہ ہموار ہو سکے۔ حکومت اور گاندھی کے درمیان 4 روزہ فروری 1931 مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ گاندھی ارون معاہدہ طے پایا، جس میں مندرجہ ذیل امور طے کیے گئے۔ نمبر 1، کانگریس تحریک سول نافرمانی بند کر دے گی۔ نمبر 2، کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوگی۔ نمبر 3، کانگریس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ پر امن طریقے پر ہندوستان میں بنی ہوئی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے پیکٹنگ کرے۔ نمبر 4، حکومت کانگریس کے خلاف جاری کردہ تمام آرڈیننس واپس لے لے گی۔ نمبر 5، تحریک کے دوران گرفتار شدہ تمام افراد رہا کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، تحریک کے دوران جن افراد پر مقدمات قائم کیے گئے وہ تمام واپس لے لیے جائیں گے، سوائے ان کے جن پر تشدد کا الزام تھا۔ گاندھی ارون پیکٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کانگریس کو ہر قیمت پر گول میز کانفرنس میں شامل کیا جائے۔ اس معاہدے سے برطانوی حکومت کی ساکھ پر برا اثر پڑا۔ ادھر مسلمان تقسیم بنگال 1905 کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا برطانوی حکومت محض طاقت کی ہی زبان سمجھتی ہے۔ دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر تا 1 دسمبر 1931 تک جاری رہی۔ کانگریس گاندھی ارون پیکٹ کے تحت اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ کانفرنس نے اقلیتی اور وفاقی امور طے کرنے کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کیں۔ گاندھی ان دونوں کمیٹیوں کا ممبر تھا، لیکن وہ ہر تعمیری کام کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہندوستانی نمائندوں پر اعتراض کیا کہ وہ اپنے سوا کسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دوسرا، چونکہ اقلیتی امور کی کمیٹی فرقہ وارانہ مسائل کو حل نہ کر سکی، اس لیے اس نے اس کمیٹی کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ گاندھی نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ فرقہ وارانہ مسائل کو آئین کی تیاری کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ سر محمد شفیع نے گاندھی کے اس موقف کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی آئین جس میں فرقہ وارانہ مسائل نظر انداز کر دیے جائیں گے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ گاندھی نے فرقہ وارانہ مسائل کے حل کی جو تجویز پیش کی وہ نہرو رپورٹ کی دوسری شکل تھی، جسے مسلمان پہلے ہی متفقہ طور پر مسترد کر چکے تھے۔
گاندھی ذاتی حیثیت میں 14 نکات اور جداگانہ انتخاب کو اس شرط پر منظور کرنے کو تیار تھا کہ مسلمان دیگر اقلیتوں کے جداگانہ حق انتخاب کی حمایت سے باز رہیں، مگر یہ بات نامنظور کر دی گئی۔ جب گاندھی کی طرف سے مفاہمت کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا تو سر آغا خان کی کوششوں سے ایک اقلیتی معاہدہ طے پایا جس میں مسلمان، اینگلو انڈین، اچھوت اور ہندوستانی عیسائیوں کا ایک طبقہ بھی بطور فریق شامل تھا۔ اس معاہدے میں شامل تمام گروپوں نے جدا گانا طریقہ انتخاب کی حمایت کی۔ 13 نومبر 1931 کو اقلیتی کمیٹی کے 10ویں اور آخری اجلاس میں معاہدہ پیش کرتے ہوئے سر آغا خان نے کہا، یہ معاہدہ نہایت غور و خوض کے بعد اس مشکل اور پیچیدہ مسئلے کے متعلق طے پایا ہے۔ اسے تمام لوگوں کو متفقہ معاہدہ سمجھنا چاہیے۔ اس معاہدے کو کلیتاً مسترد کیا جائے یا کلیتاً منظور کیا جائے۔ گاندھی نے اس معاہدے کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس نے اچھوتوں کو جدا گانا انتخاب کا حق دیے جانے کی تجویز پر موہن ورت رکھنے کی دھمکی دی۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا، دوسری اقوام نے جو مطالبات پیش کیے ہیں میں وہ سمجھ سکتا ہوں، مگر اچھوتوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ دکھ پہنچانے والے ہیں۔ ہم اچھوتوں کو ہرگز علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، وہ سکھ سے علیحدہ رہ سکتے ہیں، اسی طرح مسلمان اور عیسائی بھی۔ جو لوگ اچھوتوں کے سیاسی حقوق کے متعلق گفتگو کرتے ہیں وہ ہندوستان اور اس کی سوسائٹی کے حالات سے باخبر نہیں۔ میں پوری طاقت کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے تن تنہا بھی اس کے خلاف مزاحمت کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ کمیونل ایوارڈ۔ جب فرقہ وارانہ مسائل کے حل کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ فرقہ وارانہ مسائل کے نہ حل ہونے پر ملک معظم کی حکومت اس بات پر مجبور ہوگی کہ ایک عارضی تجویز پر عمل کرے۔ مزید برآں، حکومت نہ صرف آپ کی نمائندگی کے مسائل کا تصفیہ کرے گی بلکہ جہاں تک ممکن ہے انصاف کے ساتھ یہ بھی طے کرے گی کہ اصول جمہوریت کے بے قید استعمال سے، جس کی بدولت اکثریت کو مکمل اختیار حاصل ہوتے ہیں، اقلیتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دستور اساسی میں روک تھام کی کیا کیا صورتیں ہونی چاہئیں۔ فرقہ وارانہ مسائل کے حل کی جب کوئی صورت نہ نکل سکی تو 16 اگست 1932 کو عبوری طور پر فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے مشہور کمیونل ایوارڈ یا فرقہ وار اعلان پیش کیا گیا، جس کی روح سے جداگانہ طریقہ انتخاب کا طریقہ قائم رکھا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں ان کی ویٹیج کے مطابق انہیں نمائندگی دی گئی۔ اس طرح بنگال اور آسام میں یورپین اقوام، پنجاب میں سکھوں اور سندھ اور سرحدی صوبہ میں ہندوؤں کو ویٹج دیا گیا۔ ایوارڈ میں اچھوتوں کو بھی جدا گانا انتخاب کا حق دیا گیا۔ اس پر گاندھی نے 11 مارچ 1932 کو وزیر ہند کے نام ایک خط میں لکھا کہ جدا گانا انتخاب اچھوتوں اور ہندوؤں کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اور جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے جدا گانا انتخاب ان کے جسم کو بالکل چیر کر ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اچھوتوں سے جداگانہ انتخاب کا حق واپس نہ لیا گیا تو وہ بطور احتجاج موہن ورت رکھ کر اپنی جان دے دے گا۔ 30 ستمبر 1932 کو گاندھی نے موہن ورت کا آغاز کیا۔ اسی دوران بڑے بڑے ہندو لیڈروں نے اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر کو مجبور کیا کہ وہ کچھ شرائط کے تحت جداگانہ انتخاب کو چھوڑ دے۔ چنانچہ پونا پیکٹ کے تحت اچھوتوں کو عام ہندو نشستوں میں سے ایک مخصوص تعداد دے کر گاندھی کے موہن ورت کا خاتمہ کروایا گیا۔ کمیونل ایوارڈ کے تحت مختلف صوبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کا مندرجہ ذیل تناسب مقرر کیا گیا۔ UP کل نشستیں 228، مسلم نمائندگی 67۔ پنجاب کل نشستیں 175، مسلم نمائندگی 86۔ بنگال کل نشستیں 250، مسلم نمائندگی 119۔ بمبئی کل نشستیں 175، مسلم نمائندگی 30۔ سرحد کل نشستیں 50، مسلم نمائندگی 36۔ مدراس کل نشستیں 215، مسلم نمائندگی 29۔ سندھ کل نشستیں 60، مسلم نمائندگی 34۔ بہار اڑیسہ کل نشستیں 175، مسلم نمائندگی 46۔ جیسا کہ مندرجہ 12 تقسیم سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے ملک کے مجموعی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبوری طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم کانفرنس ایگزیکٹو بورڈ نے اپنے اجلاس دہلی 21 اگست 1932 میں کمیونل ایوارڈ کے متعلق ایک قرارداد منظور کی جس میں مسلمانوں کی مختلف مجالس سے قانون ساز میں نمائندگی کو مایوس کن بتلایا۔ اجلاس نے اس بات پر کڑی نکتہ چینی کی کہ یوپی، بہار، اڑیسہ اور مدراس کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی پہلے سے بھی کم کر دی گئی، جبکہ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں غیر مسلموں کو ان کی آبادی سے 3 گنا زیادہ نمائندگی دی گئی۔ یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیے۔